الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وآصحابہ مبارکہ وسلم۔ فضائل مصطفیٰ کے بہت پیارے سلسلے اور ایمان افروز گفتگو پر مشتمل سلسلہ جس کا نام فضائل مصطفیٰ الحمدللہ مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ ایک اگلی ایپیسوڈ لیے پھر حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول سلسلے کی جو خصوصیت ہے مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالافتاء اہل سنت کے وہ بھی الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہے اور انہی سے ہم مختلف عنوانات پر جو فضائل مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں بہت ہی علمی اور بصیرت افروز گفتگو سنا کرتے ہیں۔ تو حسب معمول ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید ہے دیکھنے پر، اور پھر عرض کرتے ہیں موضوع کے متعلق بڑھتے ہیں، آپ کو انتظار ہوگا اس کی جانب چلتے ہیں۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین کے کسی شخص کے افکار، خیالات، نظریات کو سمجھنے کے لیے اس کی ذات کا مطالعہ، اس کی شخصیت کا مطالعہ بھی اہم ہوتا ہے، اور شخصی مطالعے میں، ذاتی مطالعے میں رجحانات و نظریات کے مطالعے میں ان صاحب کی، ان کا کس فیلڈ سے تعلق ہے، وہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسے سمجھنے میں بھی جو اصل عنوان ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، نظریات ہیں، ان کی وقعت اور اس کی تفہیم میں بہت زیادہ مدد ملا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے جب دینی علوم کے دریا بہائے ہیں جہاں پر، تو وہاں پر بزرگان دین کے تذکرے بھی انہوں نے نقل کیے ہیں، اور احادیث کریمہ میں یا تفسیر میں یا دیگر علوم کے میدانوں میں جب کسی تعلیمات کی بات ہوتی ہے، رولز کی بات ہوتی ہے، پرنسپلز کی بات ہوتی ہے، مسائل کی بات ہوتی ہے، تو وہاں ان اشخاص کی، ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کو بھی متعین کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تاکہ یہ بھی آئیڈیا ہو سکے کہ یہ جو رائے ہے، یہ جو اوپینین ہے، یہ جو اصول نقل کیا ہے، کس صاحب مرتبہ ہستی نے نقل کیا ہے، اور اس سے پھر جو ذہنوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باشعور شخص اس سے اب بھی اس کو سمجھ نہ پائے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کی جو برکتیں ہیں وہ الحمدللہ سلسلے میں ان دنوں چل رہی ہیں، تو آج ہم موضوع کو اس جانب بھی پھیرنا چاہیں گے اور تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں ہماری اور ڈیولپ ہو۔ مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے تمہیلی گفتگو میں عرض کیا، آپ ہمیں یہ جو ہے وہ سکھائیے، بتائیے کہ امام مسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ جیسا کہ آپ نے پچھلے سلسلے میں بھی ان کی شخصیت کا یہ پہلو تو اجاگر کیا تھا کہ علم و ادب کے، شعر و شاعری کے بہت بڑے یہ امام ہیں، اور جیسا کہ یہ کہا جاتا بھی ہے اور ہے بھی ایسا ہی کہ یہ جو شعر و شاعری ہے، یہ دنیاوی فن اس کو ایک تصور کیا جاتا ہے، تو کیا انہیں ہم ایک عالم دین یا بزرگان دین کی حیثیت سے انہیں شمار کرنا چاہیے، یا ایک شاعر تھے جو، یعنی اپنے کلام کی وجہ سے جو جن کا جو زبان زدہ عام ہو گیا، بارگاہ رسالت میں مقبول بھی ہو گیا، وہ پہلو اپنی جگہ پر، کیا یہ پہلو بھی ہے کوئی ایسا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام بوسیری علیہ رحمہ کے حوالے سے پچھلا ہمارا جو سلسلہ تھا قصیدہ بردہ کے، جی کی روشنی میں فضائل مصطفیٰ، اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ مدت مصطفیٰ کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کی طرف کیسے آئے، ان کا تعارف ہم نے پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا. اب یہ جو سوال ہے نا کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ایک تو ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے لفظ امام. امام ہوتا ہے مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے، یعنی جو امامت کرتا ہے. اب یہ کس فن کے اندر اور کس خاص جہت اور شعبے کے اعتبار سے امام ہے؟
ٹھیک ہے،
اس لیے کہ دینی جو موضوعات ہیں، علوم و فنون ہیں،
بہت زیادہ وسیع ہیں،
اس میں تو وسعت ہے نا. امامت کا لفظ تو کسی بھی فن کے اعتبار سے اس کے اوپر چسپا کیا جا سکتا ہے. تو سب سے نمایاں جہت امام بوسیری کی، وہ تو قصیدہ بردہ شریف کا عنوانی واضح ہے.
ٹھیک ہے،
اس قصیدہ بردہ شریف میں کس کا بیان ہے؟ فضائل مصطفیٰ کا بیان.
اللہ،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پاکیزہ صفات ہیں، آپ کا حسن صورت ہے، حسن سیرت ہے، اسے بیان کیا گیا.
ٹھیک ہے،
اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس یاد کو اپنے لیے ذریعہ نجات قرار دیا گیا ہے، اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے پچھلے گناہوں اور قصور ان کی معافی چاہی گئی ہے. باری تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور باری تعالیٰ سے امید بھی ہے. تو یہ سارا بڑا حسین گلدستہ ہے. تو اس میں نمایاں پہلو کیا ہے؟ عشق رسول. اس کے سارے اشعار گردش کہاں کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی طرف. اور اس کا قصیدے کا پس منظر بھی ہم نے بیان کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بوسیری جو تھے وہ ظاہری اور باطنی علوم و فنون کے اعتبار سے انہیں کوئی واقفیت نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق اور محبت کا دروازہ تب کھلتا ہے کہ جب علوم ظاہر اور علوم باطنی کی چاشنی آدمی چکھ لیتا ہے. اب جیسا کہ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو تو مخلوق نہیں سمجھ سکتی.
اللہ اکبر.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا. دلائل الخیرات شریف، جو درود و سلام کی بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس کے بزرگ سلیمان جزیلی علیہ رحمہ، ان کا اپنی ایک مرتبہ اور مقام اور شان ہے، اس پہ کلام کریں تو کئی سلسلے اس کے اوپر ہو سکتے ہیں. اس کی ایک بڑی پیاری شرح ہے علامہ فاسی کی علی رحمہ، وہ بڑی مقبول ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام میں سب سے بلند مرتبے پر فائز، مرتبہ صدیقیت پر،
کیا کہنے،
اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کی معرفت سب سے زیادہ صحابہ کے اندر صدیق اکبر کو حاصل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے، کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتن غیر ربی،
کی
حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. امام علیہ سنت نے اپنے رسالے تجلی الیقین میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ایک اپنے علم اور فہم کے اعتبار سے جانتا ہے. اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں خلاصہ. مثلا عوام ہے، عوام جتنا جانتی ہے اس سے زیادہ علماء جانتے ہیں. پھر علماء کے دو گروہ ہیں، علماء ظاہر اور علماء باطن. یعنی ایک تو وہ علماء ہیں جو ظاہری شریعت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تعلیم اور تعلم، درس و تدریس اس کے اندر مشغول رہتے ہیں، فقہی احکام ہیں، مثلا ارکان اسلام ہیں، عقائد کا بیان ہے، اور موٹے موٹے جو تصوف کے احکامات ہیں وہ بیان کرتے ہیں تاکہ شریعت کی راہ پر مسلمان ثابت قدمی سے چلیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور ایک کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شریعت کے مسائل کا ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے باطن سے تعلق رکھتا ہے، دل سے.
ٹھیک ہے.
اور دل کا تعلق ہے اخلاص سے. نیکیاں کب قبول ہوتی ہیں؟ کہ جب وہ نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کیے جائیں گے. چونکہ دل میں بھی امراض ہوتے ہیں، شیطان اور نفس کے وار سے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد مدم پڑ جاتی ہے، ریاکاری، تکبر، حسد اور اس طرح کے جذبات دل میں بھر جاتے ہیں، ان سے پاک صاف کرنا یہ بھی بڑا کام ہے. تو اب علماء ظاہر ہوں یا علماء باطن ہوں، دل پر توجہ دینے والے علماء ہوں یا ظاہری احکام کا پابند بنانے والے علماء، دونوں اپنے اپنے علم اور فہم کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جتنا جانتا ہے جانتا ہے، حقیقت نہیں جانتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر زیادہ جانتے ہیں، اور علماء ظاہر سے علماء باطن زیادہ جانتے ہیں، اور علماء باطن سے بھی زیادہ کون جانتا ہے؟ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فضائل جانتے ہیں.
اللہ اکبر.
کہ میری فضیلت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسے کیسے
انعامات
اور اکرامات کیے. اور پھر امام علیہ سنت نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ کما حقو جو جانتا ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے والا، تخلیق فرمانے والا، اپنی ربوبیت کا شاہکار بنانے والا خدائے بزرگ و برتر. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف جو قصیدہ بردہ میں بیان کیے گئے ہیں اور امام بوسیری نے بیان کیے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علم ظاہر اور علم باطن کی چاشنی خوب آپ نے چکھی ہوئی تھی. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے اشعار کے اندر جو آپ نے مضامین بیان کیے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کافی حد تک اور کما حقو دینی جو علوم و فنون ہیں اس کے اوپر آپ کی گرفت اور آپ کا عمل بڑا مضبوط تھا. اس اعتبار سے باعمل علماء اور علماء آخرت، انہی کو تو صوفی کہا جاتا ہے.
اچھا اچھا،
تو امام بوسیری بھی ان کا شمار بلا شبہ صوفیہ کرام کے اندر ہوتا ہے اور ان کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام.
ماشاء اللہ، چلو اس سے بھی جو ہے نا قصیدہ بردہ شریف کی جو اندر انہوں نے مدنی پھول ارشاد فرمایا اس سے بھی امید ہے کہ اس کی بہت زیادہ وقت دل میں پیدا ہوگی. اچھا ماشاء اللہ، اس طرح کے سوالات کرنے سے بہت پیارے پیارے مضامین سامنے آ جاتے ہیں. ایک اور سوال عرض کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے مقام تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ علماء ظاہرین میں بھی ان کا شمار ہے اور علماء باطنی جو ہے ان میں بھی ان کا شمار ہے. اچھا، ایک عوامی بعض اوقات اس طرح کی غلطی کہہ لیجئے کہ ہے کہ اب علماء باطن کے سامنے ٹھیک ہے علماء ظاہر کی فضیلت نسبتاً جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں چلے کام ہے، لیکن فی نفس ہی علماء ظاہر کی جو ایک وہ فضیلت ہے، جیسے مجھے یاد ہے چھوٹی عمر میں کسی صاحب نے یعنی اس طرح کا جو ہے نا وہ گھر میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس طرح کا کلام کیا تھا. اس کا مفہوم یعنی یہ کچھ ہے کہ مجھے دیکھا ہوگا داڑھی وغیرہ تو تھی نہیں امامہ، اور وہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی مدرسے میں پڑھنے والا جو ہے بچہ ہے اور مولوی بن رہا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی گفتگو ارشاد فرمائی کہ وہ فلاں مولوی صاحب تھے، انہوں نے بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کیے، وہ چرواہا تھا، وہ وہاں چلا گیا اور جو ہے نا وہ اس کو بسم اللہ اس نے کہا کہ میں پل سے اتنی دور جاؤں گا تو میں یوں ہی بسم اللہ شریف پڑھوا کے پورا ریور دریا پہ سے گزار کر لے جاؤں، اور جب وہ کچھ سیلاب آیا کچھ معاملہ ہوا تو وہ جب عالم صاحب تھے وہ جانے لگے تو چرواہے نے دعوت کی تھی چرواہے نے کہ میرے گھر پر چلیے دریا کے پار، تو وہ جب لے کے جانے لگے تو بولے میں روزانہ بسم اللہ شریف پڑھ کر تو دریا سے پار ہو جاتا ہوں، آپ بھی ایسے ہی چلیے. تو اب وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ پسو پیش کیا. تو ان کا سینٹرل آئیڈیا مجھے یہ لگا کہ گویا وہ جو عالم صاحب تھے وہ تو معاذ اللہ، اور وہ جو چرواہا تھا وہ تو پھر یعنی یہ غلطی بھی مفتی صاحب اس کو یعنی آپ کیا کہیں گے، کیسے دور کی جائے؟
دیکھیں ہر چیز کے اندر نا عوام چونکہ یعنی ایک ہے نا کہ بات سمجھنی چاہیے،
ٹھیک ہے،
وہ پوری بات کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں.
اوکے.
اس کا جو ادھورا مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ رکھنے کے ساتھ اعتراض کے لیے منہ کھول دیتے ہیں اور جناب کوئی غلط فہمی کا خود شکار ہو جاتے ہیں. یہ غلطیاں ہیں، علماء ظاہر ہوں یا باطن ہوں سب کے سب شریعت کی حدود کے پابند ہیں، اس سے باہر کوئی نہیں ہے. اور یہ ابھی مختصر نہیں، اس موضوع کے مناسبت سے تو مختصر بیان کیا جا سکتا ہے. اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ علماء ظاہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ علماء باطن ہوتے ہی نہیں ہیں.
اوکے، ایگزیکٹلی، ماشاءاللہ.
علماء ظاہر انہیں یوں کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہر شریعت کے جو واضح احکامات ہیں ان کی تعلیم و تعلم کے اندر، درس و تدریس کے اندر، واعظ و نصیحت کی صورت میں لوگوں کی شرعی رہنمائی کرتے ہیں اور دور ہونے والے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، اور جو واضح احکام ہیں ان کے شرعی مسائل انہیں بتاتے ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے، حج کرنے کے احکام بتائیں گے، روزہ رکھنے کے بتائیں گے،
صحیح،
اسی طرح زکوٰۃ کے اور دیگر جو فرائض اور واجبات ہیں ان سے وہ آگاہ کرتے رہیں گے، شراکت کے، وراثت کے، دیگر احکامات. تو علماء باطن کیا یہ کام نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ علماء ظاہر ہوں یا باطن ہوں دونوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہوا ہے کہ جب برائی دیکھو تو اسے کیا کرو، ہاتھ سے مٹاؤ، زبان سے روکو یا دل میں برا جانو. اور دین کی نشر و اشاعت کا جو ایک طرح کا عہد ہے وہ تو علماء سے لیا گیا ہے نا، ان کی ذمہ داری ہے.
سبحان اللہ.
تو وہ علماء باطن بھی ظاہری احکام کی خوب نشر و اشاعت کرتے ہیں اور علماء ظاہر بھی جو ہے وہ باطنی احکامات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، لیکن کام کی کیٹیگری کے اعتبار سے نا، کون زیادہ کام کر رہا ہے اس اعتبار سے وہ مشہور ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
اور تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے کہ ظاہر باتیں مثال دی جا سکتی ہے، تمثیل، اور وہ بھی یعنی ذہن کے حد تک مفہوم کو قریب کرنے کے لیے، کہ کچھ یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ عمل کیا اور حتی الامکان اخلاص کو ملحوظ رکھا، لیکن جو علماء باطن ہوتے ہیں وہ دل اور دل کے جو امراض ہیں، باطنی بیماریاں، اس کی کھوج میں ریسرچ کے اندر پڑ جاتے ہیں، اپنی فکر بھی کرتے ہیں دوسروں کی بھی کرتے ہیں، اور ان باطنی بیماریوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ شیطان اور نفس کا شکار اس راستے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب علم بھی حاصل کر لے اور عمل بھی کر لے تو اب شیطان ڈاکہ کہاں ڈالے گا، اخلاص پر ڈالے گا.
ٹھیک.
وہ علم سے نہیں روک رہا، عمل سے روکنے کی کوشش کی، اس پر بھی وہ کامیاب نہیں ہوا.
ٹھیک.
تو اب وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کہاں کرتا ہے کہ اس کے عمل کو بیکار اور رائے گا کر دوں اور اخلاص نکال کے ریاکاری کا شکار کر دوں.
ٹھیک.
آرزی نکال کے اس کو تکبر کا شکار کر دوں. مسلمانوں کی محبت اس کے دل سے نکال کر تکبر اور غرور اور یہ حسد اور کینہ اس کے اندر اس کو مبتلا کر دوں. ان باطنی بیماریوں سے یہ ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ شریعت کی راہ پہ چل ہی نہیں سکتا. تو علماء باطن چونکہ اس معاملے میں علماء ظاہر سے فائق ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, ان کی اسپیشلٹی
ہوتی, تو اس اعتبار سے ان کا مقام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم ظاہر علماء ظاہر کی مذمت کریں گے. علماء کرام نے واضح لکھا ہے کہ علم ظاہر کی توہین کرنا, یہاں تک کہ ایک فتوے کا مذاق اڑانا, تمسخر کرنا فتوی شرعی فتویٰ ہونے کی حیثیت سے, جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں علم دین ہونے کی حیثیت سے, یہ واضح کفر ہے کہ ظاہری علم, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی اشاعت فرمائی, یہ ضروریات دین کی حد تک اس کی حیثیت ہے. یعنی ایسے یہ مسائل ہیں کہ عام خاص سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے. اب اگر کوئی ایسا عقل کا اندھا آ جائے نام نہاد جعلی صوفی بن کر اور وہ کہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جناب, شریعت اور ہے طریقہ اور ہے, تو یہ تو گمراہی کا دروازہ ہے. بڑے بڑے صوفیہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تعظیم, آپ کی شریعت کی قدر کرنا, آپ کے آداب کی رعایت کرنا, اس کی تلقین کرتے تھے, اور جو بھی کچھ تھا وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو سارے صوفیہ کو شریعت کی پابندی کا درس دیتے تھے. تو امید ہے کہ اس سے غلط فہمی کا اضالہ ہو جائے گا. جو علم ظاہر اور علماء ظاہر کی مذمت کرتے ہیں انہیں جو ہے وہ عقل آ جائے گی.
ماشاء اللہ, یعنی موجودہ دور کے اذہان کے سب سے بہت پیارا ماشاء اللہ کلام, اور کافی میں سمجھتا ہوں کہ مس کانسیپشنز دور ہو گئے ہوں گے, مزہ آ گیا. اب قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے جو اشعار ہمارے آپ جو درس دے رہے تھے ان کی طرف توجہ کر,
یہاں اپنا ایک بزرگ ہیں اپنا غلام رسول بھائی, جو موضوع ہمارا نکلا صوفیہ کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ ایک صوفی بہت بڑے بزرگ ہیں مصر کے مشہور ولیوں میں سے, ان کا ایک قول ہے بڑا پیارا.
مرحبا مرحبا.
وہ فرماتے ہیں ابو محمد عبد الرحیم مغربی علیہ رحمٰ مصر کے جلیل القدر اولیاء میں سے تھے, ان کا قول ہے کہ لم تکونی لقتاب و اقتابن ولا اتاد و اتادن ول اولیا اولیا, کہ کوئی کتب ہیں اوتاد اور اولیا, یعنی غوث کتب ابدال جو بڑے سے بڑے مرتبے والے اولیا ہیں وہ اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے, مگر کب ہوتے ہیں؟ الا بی تعظیمہم رسول اللہ.
کیا کہنے,
کیسے؟ رسول اللہ کی تعظیم کرنے کی ذریعے سے, اور و معرفتہم بھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت رکھنے سے, و اجلالہم بشریعتہ, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کا اکرام کرنے سے, و قیامہم بآدابی, اور اس کے آداب کے ساتھ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی بنا پر. تو یہ بزرگوں کا قول واضح ہے, اور بڑے صوفی بزرگ ہیں واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ اصل کیا ہے, شریعت ہے طریقت کا نام لے کر, یا علماء باطن کا نام سن کر اور اپنے ذہن میں غلط مفہوم بٹھا کر شریعت کا علماء ظاہر کا جو ہے وہ مذمت کرنا, یا اسے جو ہے وہ اس کی اہمیت گھٹانا اور اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ بری سمجھنا, یہ کھلا ہوا یعنی گمراہی کا بالکل واضح پھاٹک ہے, گمراہی بھی ہے اور کفر تک اس کا راستہ جاتا ہے.
ٹھیک.
اب دوسرا یہ تھا کہ امام بوسیری کے اشعار ہم نے پچھلی بار 6-7 شروع میں بیان کیے تھے,
جی جی,
جس میں موضوع ہمارا یہ تھا کہ امام بوسیری کی نظر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا کیا مقام ہے, اور آپ کی مدح اور آپ کے فضائل کے تصور میں جو انہوں نے یہ قصیدہ پورا لکھا, اسے وہ اپنے لیے کیسے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں, اور پھر کیسی ان کا عشق تھا اس کا اظہار بھی انہوں نے 3-4 شعروں میں ہم نے سنا تھا. پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والے اس کو جو پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا عشق کیسا تھا. اب وہ مزید چند ایک اشعار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر انہیں اعتماد کیسا تھا. اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ان آتی ذنبن فما آہدی بمن تقیدن من النبی ولا حبلی بمن سریمی, کہ اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو میرا عہد ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے, یعنی میں ان کا ماننے والا ہوں اور سچے دل سے ان پر ایمان رکھنے والا ہوں. ولا حبلی بھی منسریمی, اور میری عقیدت اور محبت کی رسی کٹنے والی نہیں.
سبحان اللہ.
یعنی اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن سچی محبت بھی ہے, سچی عقیدت بھی ہے. عشق کا اظہار بھی پہلے کر چکے ہیں کہ آنسو بہا رہے ہیں, اور کیسے آنسو؟ خون آلود آنسو. اور پھر اب ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے قصیدے کے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ میں گناہگار ہوں لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا رشتہ ناتا مضبوط جڑا ہوا ہے, یہ رسی محبت کی کٹنے والی نہیں ہے. تو عاشق صادق کو ایسا ہونا چاہیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سچے دل سے یاد کرنا چاہیے. پھر کہتے ہیں شعر میں, فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِنْهُ بِتَسْمِيَتِي مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ, کہ بے شک مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور میں امن لازمی ہے, اس لیے کہ میرا نام کیا ہے؟ محمد.
محمد
کہتے ہیں میرا نام محمد ہے, اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مجھے کیا نصیب ہوگا؟ امن ہی امن ملے گا, چین ہی چین ملے گا, اور نجات ہی نجات ملے گی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا اوف الخلقی بزمامی, کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرنے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اب اس شعر کے اندر وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جو روایت ہے کہ بروز قیامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت یوں ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کا نام محمد ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا یہ اکرام ہے. تو یہ نام مصطفیٰ کی برکت دیکھیے. پھر کہتے ہیں ان لم یکن فی معادی آخذم بیدی فضلن و الا فقل یا ذلت القدمی, کہتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے مرنے کے بعد میرے دستگیر نہ ہوں تو کہنا کہ ایک قدم پھسلے ہوئے. یعنی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے مرنے کے بعد مجھے نہ سنبھالیں,
ٹھیک ہے,
آخرت کی منازل طے کرا کے جنت میں داخل نہ کریں, مجھے جہنم سے نہ بچائیں, تو پھر کہنا کہ تیرا قدم پھسل گیا, لیکن میرا سہارا بڑا مضبوط ہے, میرا آسرا بڑا مضبوط ہے, میرا تعلق ان سے جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ ضرور مجھے بچائیں. پھر کہتے ہیں حاشاہ ان یحرم الراجی مکارمہ او یرجی الجار منہ غیر محترمی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے منزہ ہے کہ ان کے در پر سائل امیدوار جائے اور بخشش حاصل کیے بغیر واپس آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. جو ان سے امید رکھتا ہے, ان سے سوال کرتا ہے, اسے ضرور ان کی طرف سے بخشش اور عطیہ ملتا ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ وہی مدح مصطفیٰ کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کما حقو تو مخلوق کر نہیں سکتی,
ٹھیک,
یہ تو اپنی جگہ پر ایک ہے. تو لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں, اور ہر ایک عاشق صادق جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور توصیف کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ دو اشعار ہیں. آپ فرماتے ہیں دعنی و وصفی آیاتن لہو زہارت, کوئی یہ کہہ دے کہ جب ان کی تعریف و توصیف ہو ہی نہیں سکتی کما کو, تو پھر آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور آپ کے کرنے سے کوئی ان کے فضائل میں اضافہ تو ہوگا نہیں, تو یہ پھر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کی مدح اور ثنا اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس میں میرا اپنا فائدہ ہے, اور یہ کرنے سے آخرت کے اندر کیا ملتا ہے؟ بڑا مرتبہ اور مقام ملتا ہے. کہتے ہیں دانی و وصفی آیاتن لہو زہارت ظہور نارل کرا لیلن علمی, کہتے ہیں کہ مجھے اور میری تعریف کو چھوڑ دو, یعنی مجھے مت روکو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے سے,
ٹھیک ہے,
مجھے رسول اللہ کی تعریف کرنے دو, رسول اللہ کی تعریف کرنے دو. آیاتن لہو زہارت ظہور نارل کرا, اگرچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فی الواقع اتنے روشن نشانیوں والے ہیں جیسے مہمان کی آگ لیلن علی علمی پہاڑ پر روشن ہوتی ہے.
اللہ,
عربوں میں ایک یہ طریقہ تھا کہ پرانے زمانے میں مثال کے طور پہ جو سفر کیا کرتے تھے بیابانوں میں, پہاڑوں کے اوپر جو رہنے والے لوگ ہوتے تھے وہاں آگ روشن کر دیتے تھے. آگ روشن کرنا یعنی اس بات کی علامت تھی کہ کوئی سفر پر ہے, جو رستے میں بیابان میں جا رہا ہے جب وہ آگ دیکھے گا تو یہاں قریب آئے گا, کھا پی کر تازہ دم ہو کے آگے جائے گا. تو مہمان نوازی کا ان کے یہاں ایسا شوق تھا کہ یہاں آئیں آگ دیکھ کر, ہم مہمان نوازی کریں, ان کو تازہ دم کر کے پھر آگے سفر پر روانہ کر دیں. تو پہاڑ پر جو آگ روشن ہوتی تھی نا, دور دور سے نظر آتی تھی, اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی روشن نشانیوں والے, یعنی آپ کے اوصاف چھپے ہوئے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے دو, روکو مت. اب تعریف شروع کر رہے ہیں,
سبحان اللہ.
اب وہ اگلے اشعار کے اندر آپ کی تعریف و توصیفے کہتے ہیں فدر یزداد حسن و ہوا منتظم و لیس ینقص قدرا غیر منتظم, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ موتی ہیں کہ آپ کا حسن ہار بننے کی صورت میں زیادہ ہو جاتا ہے. جب موتیوں کو لڑی میں پرویا جاتا ہے, جس طرح میں اشعار میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و جمال کا, آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے اس کو ہار بنا رہا ہوں,
اللہ اللہ,
قصیدے کو, نعتیہ اشعار کو, تو جب موتی ہوتی ہے اور موتیوں کا ہار ہوتا ہے تو موتی کا حسن ہار کی صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ نمایاں ہوتا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہار نہ ہو تو کیا ہوگا؟
صحیح,
اس صورت میں حسن نمایاں نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو موتی کہہ رہے ہیں, خوبصورت چمک دمک کے اعتبار سے. کہتے ہیں جب موتی ہار میں پروئی جائے تو اس کا حسن کیا ہو جاتا ہے؟
دوبالا
زیادہ ہو جاتا ہے. ولیس ینقص قدرا غیر منتظم, اور جب وہ الگ بھی موتی ہوتی ہے تب بھی چمک دمک کے اعتبار سے اس کی قدر کم نہیں ہوتی، موتی موتی ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو جمع کر کے جو میں نے ہار بنایا ہے، اس سے آپ کے حسن میں کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو قصیدہ پڑھنے والا ہے، نعت کہنے والا ہے، اگر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرے گا، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرے گا، تو یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کے کرنے سے حضور کے حسن میں اضافہ ہو گیا. شعر کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے، یعنی اکیلا موتی ہے اس کا حسن کم نہیں ہے. اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ اگر موتی اکیلا ہو، ہار میں پرویا نہ جائے، تو اس کا حسن کم نہیں ہوتا، لیکن جب ہار میں پرویا جاتا ہے تو اس کا حسن زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جو نعت پڑھنے والے اور نعتیں لکھنے والے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے والے ہیں اس شاکان رسول، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب وہ یہ بیان کرتے ہیں ساری چیزوں کو جمع کر کے، تو اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک طرح کی بیعت بھی ہے، یعنی مخلوق ان کے حسن میں کیا اضافہ کر سکتی ہے؟ تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے جو سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں حسن سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے والے کی نظر.
اوکے، یعنی اس کا اپنا مرتبہ،
اپنا مرتبہ تو بڑا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں بڑھا سکتا. ان کا مرتبہ کس نے بڑھایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھایا ہے. تو نعتیں پڑھنے کی صورت میں، نثر کی صورت میں یا نظم کی صورت میں، جتنے بھی فضائل و مناقب جمع کر کے اچھے اچھے گلدستے بنا دیے جائیں، تو اس بنانے والے کا کوئی احسان نہیں.
ٹھیک ہے،
اس بنانے والے کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہوا، اضافہ تو ہے ہی. ہاں، چونکہ حسن کہاں ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. تو دیکھنے والے کو کیا لگتی ہے؟ اس کے اندر نئی لذت ملتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ منظم موتیوں کا ہار ہوتا ہے تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ دیکھنے والے کی آنکھ میں.
ماشاءاللہ.
اب اسی طرح مزید اشعار بھی ہیں، اور بڑے پیارے پیارے اشعار ہیں. شعر میں فرماتے ہیں، ونسب الی قدرہ ما شیت من اعظم، کہ ان کے ذات کی طرف، ان کی ذات کی طرف جو بھی شرف اور عظمت کی بات ہے منسوب کرنا چاہو کر سکتے تھے. اور کہتے ہیں، ونسب الی قدرہ ہی ما شیت من اعظم، اور ان کی قدر و منزلت کی طرف جتنی بھی عظیم باتیں منسوب کر سکتے ہو کرو. تو یہ ہے امام بوسیری کا نظریہ.
ماشاءاللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی عظمت اور اوصاف کی عظمت کے بارے میں جتنا کچھ کہا جا سکتا ہے
کہنا چاہیے،
کہنا چاہیے. کوئی بادس خدا بزرگ تو ہی
قصہ مختصر، یہ نہ ہو کہ مناسب کرو، اتنا زیادہ بھی نہ کرو. یہ نہیں،
حد کیا ہے وہ آگے، یعنی اس میں اشارہ آ رہا ہے شعر کے اندر کہ خدا کی ذات و صفات کے سوا مخلوق کے اندر سب سے بڑی حد آپ کی ہے، سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے. کہتے ہیں، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے. فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ جسے کوئی اپنے منہ سے بیان کر سکے. اب علماء نے لکھا ہے کہ اس شعر میں یہ اشارہ ہے کہ مخلوق بیان نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے،
ناطقن بھی فمی کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق اپنے منہ سے، اپنی زبان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو اس طرح بیان کرے کہ آپ کی جو حد ہے وہ پوری ہو جائے، کما حقو بیان ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک،
اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ اور مقام کو اور ان کی حد کو، تو وہ واضح ہے. یعنی کسی کو شبہ یہاں پر اس شعر سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ آج کل شبہات بھی فوراً جلدی جلدی ذہنوں میں آتے ہیں، اور بعض لوگ جان بوجھ کے ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کتنا بیان بڑھایا جا رہا ہے، کہ ان کی فضائل کی حد ہی نہیں ہے. تو حد نہیں ہے کس کے لیے؟ ناطقن بھی فمی، جو اپنے منہ سے، زبان سے جو مخلوق ان کی تعریف کرتی ہے، ان کے لیے حد نہیں ہے. تو مخلوق میں سب سے افضل آپ کی ذات ہے. پھر اگلے شعر میں یہ کہتے ہیں، وکیف یدریک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلو عنہ بالحلول. تو دیکھیں ایک ہی مضمون کو کیسے پلٹ پلٹ کر بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں کہ کما حقو بیان کیے ہی نہیں جا سکتے. ابھی شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی حقیقت کو کوئی قوم کیسے جان سکتی ہے، مخلوق لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی حقیقت کو دنیا میں کیسے جان سکتے ہیں؟ نیام تسلو عنہ بالحلول، کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں کیا ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے غافل ہیں، یعنی ان کی حقیقت کما کو نہیں جانتے. ہر ایک اپنے علم اور فہم کے مطابق جان رہا ہے، اور خواب غفلت میں جیسا آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اس طرح رسول اللہ کی عظمت اور قدر و منزلت کو ہر ایک اپنے فہم کے مطابق جانتا ہے، کما حق کو نہیں جانتا. آگے کہتے ہیں، کہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. ایک طرح سے بطور نتیجہ کہہ رہے ہیں کہ مبلغ علم یہ ہے کہ مخلوق جب غور و خوض کر کے تھک جاتی ہے تو اب ایک جملے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جملے میں ایسی بات کریں کہ جس سے آپ کا مقام واضح ہو جائے. تو کہتے ہیں فمبلغ العلم فیہ انہ بشر. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا انتہائی علم یہ ہے کہ وہ کیا ہیں, بشر ہیں, انسان تو ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ, لیکن اس حال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے.
ماشاء اللہ,
بھی بطور نتیجہ نکالا انہوں نے. تو اب اس کے اندر دیکھیں, پہلا مصرعہ بھی ہے بشر اور دوسرا مصرعہ بھی ہے. علامہ جو خرپوتی علیہ رحمہ انہوں نے شرح کی ہے اپنا اسی قصیدہ بردہ شریف کی قصیدہ کے نام سے, تو اس میں ہی لکھتے ہیں کہ جب یہ امام بوسیری نے اپنے قصیدے کے اشعار پڑھتے پڑھتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سنا رہے تھے, جب یہ شعر پر پہنچے اور آپ نے اتنا کہا فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, کہ مخلوق کا انتہائی علم یہ ہے کہ آپ کے سارے فضائل و مناقب اپنی جگہ پر, لیکن آپ کیا ہیں, بشر ہیں. تو دوسرا مصرع ان سے بن نہیں رہا تھا, خاموش تھے. آدھا مصرع بول دیا کہ لیکن اب مزید آدھا بھی بولنا ہے نا, اس لیے کہ عام بشر تو ہے نہیں, دوسرا مصرع کیا بنانا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پہلا مصرع سنا تو اگلا مصرع خود ارشاد فرمایا اور امام بوسیری سے کہا کہ کہو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ, کہ بشر تو ہیں لیکن ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں. امام بوسیری کی پھر یہ عادت کا ذکر ہے کہ آپ کو یہ اتنا اس سے لذت اور سرور ملا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہو رہی ہے, آپ کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, اور پھر دربار رسالت میں آپ کی نعت مقبول بھی ہو رہی ہے, اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا مصرع ارشاد فرما رہے ہیں. یہ مصرع آپ کو اتنا پسند آیا کہ ہر شعر کے بعد یہ شعر لازمی جھوم جھوم کر پڑھتے رہے.
سبحان اللہ. اچھا,
وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ. تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. بعض لوگ اس کے اعتبار سے بھی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں, اور امام بوسیری کے اس قصیدے کے اندر جو اس شاکان رسول کے ستھرے نکھرے عقیدے ہیں ان کا بیان بھی اس کے اندر بھی بیان آ گیا.
جی جی.
اب بعض عقل کے اندھے تو ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں کون سے چشمے لگا کر دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے بشر تھے. اب ایسی مخلوق بھی بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت سے, آپ کی تعظیم سے, آپ کی قدر و منزلت سے واقف ہی نہیں. آپ کو اپنے جیسا بشر کہنا تو رسول اللہ کی توہین ہے.
اللہ.
تو ایسے موقع پر جو شروع سے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا. علماء نے واضح لکھا ہوا ہے کہ سارے انبیاء کیا ہیں, بشر ہیں, انسانوں میں آئے, لیکن لا کل بشر, عام انسانوں جیسے نہیں ہے.
صحیح.
جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر ہیں.
اللہ.
اور اس شعر کے اندر دیکھیں جو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہاں یہ نہیں کہا کہ سید البشر فقط, بلکہ کیا فرمایا, انہ خیر خلق اللہ, یعنی انسانوں میں بھی اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق کے اندر سب سے بہتر. تاکہ کسی کے ذہن میں یہ وہم وسوسہ نہ آئے کہ ہو سکتا ہے فرشتے افضل ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اور افضل ہو. اب یہاں پر ایک بزرگ ہیں شیخ ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
ماشاء اللہ,
بڑے مشہور بزرگ ہیں اور طبقات الکبریٰ کے اندر ان کے واقعات لکھے ہیں. انہیں بکثرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی.
سبحان اللہ.
تو ایک بار کا کہتے ہیں کہ اسی شعر کے بارے میں, جامعۃ الازہر مصر کے اندر ہے اور اسلام کی جو ہے بڑی تاریخی یونیورسٹی, بہت سے علماء فضلہ وہاں پر بڑے بڑے علم کے پہاڑ بن کر نکلے, تو وہ بھی اسی زمانے میں تھے. اللہ تعالیٰ اب بھی اس کی شان و شوکت کو بحال فرمائے اسی طرح, اور علم دین کا اسی طرح بول بالا ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میری ایک شخص سے یہ بحث ہو رہی تھی اس شعر کے بارے میں, فمبلغ العلم فیہ انہ بشر, اور دوسرا مصرع ہے نا, اس کے اندر حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ انہ خیر و خلق اللہ کلی میں, کہ بشریت کے باوجود آپ کیا ہیں, ساری مخلوق سے سب سے بہتر ہیں. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے, مسلمانوں کا عقیدہ. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, یہ صرف دعویٰ ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. اعوذ باللہ من ذلک. اب اس کی بدبختی کا عالم دیکھیں, ایسی بدبختی والے جو لوگ ہیں وہ آج کل بھی پائے جاتے ہیں, لوگ ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں, اور رسول اللہ کی تعظیم اور اکرام سے ذکر کی بجائے ایسا درس دیتے ہیں کہ ان کی شان گھٹائی جائے. تو کہتے ہیں جب وہ اس سے بحث ہو رہی تھی, میں نے اسے کہا کہ اس پر تو اجماع ہے, سارے مسلمانوں کا اجماع ہے,
اللہ اللہ,
دور صحابہ سے, کہ سارے نبیوں سے بھی آپ افضل ہیں اور سارے انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں. ہمارا عقیدہ یہ کہ رسول بشری افضلوں میں رسول الملائکہ، تو اس کا مطلب ہے ساری مخلوق سے آپ افضل ہوئے، باقی تو اور مخلوق کا مرتبہ تو انسانوں اور فرشتوں کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ فرشتہ افضل ہے، وہ جو دوسرا شخص بحث کر رہا تھا. کہتے ہیں میں سویا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی، آپ جامعۃ الازہر کے ممبر کے پاس تشریف فرمائے، شیخین کریمین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور دونوں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو ہے مجھے یوں اوپر جو ہے میرے اوپر یوں نوازش فرمائی اور کہا مرحبم بھی حبیبنا، یہ ہمارے حبیب تمہیں مرحبا ہو. یعنی آپ نے لطف و کرم فرمایا، ان پر زیارت بھی انہیں کرائی اور انہیں مرحبا بھی کہا. ایک تو اس میں یہ دلیل کہ ان کا موقف درست ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی شیخ ابو المواہب کا موقف یہی تھا جو امام بوسیری کا تھا، وہ اس پر قائم تھے. دوسرا اس پر اعتراض کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس کی دلیل نہیں ہے. اب دلیل بھی انہوں نے دے دی کہ سارے مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے. ایسے موقع پر زیارت ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خواب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ شیخین اور صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے یوں یوں کہا، اور پھر آپ نے یہ جملے کہے کہ اس کا حال برا ہوگا، یا تو وہ مر جائے گا یا اس کا دنیا میں نام و نشان ختم ہو جائے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور آپ نے اس شخص کی مذمت والے الفاظ بیان کیے. تو ایک تو دیکھیے کہ قصیدہ بردہ کا یہ شعر، دوسرا شعر کی کا پس منظر کیا کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا مصرع موضوع فرمایا، پھر شیخ ابو المواہب وہ بھی کتنے جلیل القدر ولی اللہ، اور خواب سے پہلے کا تنازع، اور خواب کے اندر ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی ڈگری، اس سب سے اس شاکان رسول سچی محبت کرنے والے جو واقعی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام ہے، اور سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور بشریت کا اعتقاد ہر مسلمان کا ہے، لیکن آپ کو عام بشر نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لاک البشر.
اللہ
یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے مجلس میں، شیخ ابو المواہب کہتے ہیں ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہ جملہ کہا کہ محمد بشر لاک البشر، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر تو ہیں لیکن انسانوں کی طرح، عام بشر کی طرح نہیں ہے، بل یاقوت بین الحجر، بلکہ پتھروں کے درمیان جس طرح ایک یاقوت پتھر ہوتا ہے، کہنے کو تو وہ بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں میں اور یاقوت میں تو کوئی زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کی حیثیت بھی یہ ہے کہ آپ کو بشر صرف ظاہر صورت کے اعتبار سے تو کہا جاتا ہے، لیکن ان کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح بل یاقوت بین الحجر، جیسے پتھروں میں یاقوت ہوتا ہے، اس طرح آپ کا مرتبہ اور مقام ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو مجھے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو المواہب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا.
کیا بات ہے!
اور تمہاری مجلس میں جس نے تمہارے ساتھ یہ کہا تھا نا، محمد بشر لاک البشر بل یاقوت بین الحجر، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما. تو دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر جو ہے وہ آپ نے سومے وصال رکھنا شروع کر دیے. سومے وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افطار کیے بغیر اگلے روزے کی نیت کر لیں، اور متواتر چند دن آپ نے گزارے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تجلیات کی بارش، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ دیکھ کر صحابہ کرام اقتدا کیا کرتے تھے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے روزے رکھے تو دیکھیں صحابہ کرام کیسی پیروی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم بھی ایسے روزے رکھو. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور اس طرح روزہ رکھ رہے ہیں، خود بھی رکھنے شروع کر دی. اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر تو بشری جو تقاضے تھے وہ زیادہ وارد ہوتے تھے، تو وہ کمزور پڑ گئے کہ جب افطار میں بھی کچھ نہیں کھائیں گے پھر دوبارہ نیت کریں گے، تو ظاہر بات ہے کمزوری، نکاہت اور بیماری طاری ہوگی. ان کا حال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، تو آپ نے انہیں کہا کہ ایوکم مثلی، حدیث شریف ہے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں کون ہے میری طرح؟
اللہ،
مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے. تو یہ ہے درست عقیدہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت آپ کی نورانیت کی بھی قائل ہیں، آپ کی روحانیت کی بھی قائل ہیں، آپ کی افضلیت کی بھی قائل ہیں، اور آپ کو یاقوت بین الحجر کی طرح بشر مانتے ہیں، لیکن آپ کو نوری بشر بھی کہتے ہیں. اب یہ ساری جو ابواب ہیں نا، نورانیت، آپ کی روحانیت، اور پھر بشریت، تو اب دو چیزوں کو اگر نہیں دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو مقام مصطفیٰ جیسا سمجھنا چاہیے تھا سمجھ نہیں آئے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت تو وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ گزری،
ٹھیک ہے،
مکی زندگی کا دور، مدنی زندگی کا دور، آپ کی پیدائش، پھر ظاہری وصال فرمانا.
اوکے,
تو اگر صرف یہی دیکھتے رہیں گے اور جو رب تعالیٰ نے انہیں دیا اور تیار کر کے بھیجا,
اللہ اللہ,
تو اگر ان فضائل کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیں گے تو صحیح مقام مصطفیٰ کیسے ذہن میں بیٹھے گا؟
پورا واضح نہیں ہوگا,
واضح نہیں ہوگا. تو دونوں حیثیتوں کو پڑھنا سمجھنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا, یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری.
ماشاء اللہ, بہت ایمان افروز اور ماشاء اللہ یعنی عقائد محفوظ رکھنے والا, عقل کی حفاظت کرنے والا آپ نے ڈسکورس عطا فرمایا. ماشاء اللہ, انہی مدنی پھولوں کو دل میں بسا کر رکھنا چاہیے. بھائی ایوکم مثلی کے الفاظ تو ذہن میں ایسے بٹھا لینے چاہیے کہ یہ تو بس بار بار تکرار بھی کریں تو مدینہ ہی مدینہ ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ طلب تو مزید ہے, آنے والے سلسلوں میں مزید مزے مزے کی انشاءاللہ ایمان افروز, بصیرت افروز مدنی پھول سننے کو ملیں گے. آپ بھی منتظر رہیے گا, وقت تو ختم ہوا ہے, سلسلہ شروع ہوا ہے, وقت ظاہر ختم بھی کرنا ہے, اگرچہ موضوع ختم کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے, لیکن یار زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اور بہت پیارے پیارے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں, جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
تیرے تو بس غیب تنہائی ہے بری, تیرے تو بس غیب تنہائی ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.